الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ رمضان المبارکہ میں یہ جمعہ ہو سکتا ہے آخری جمعہ ہو جس کو عموماً جمعۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر جمعۃ المبارک کے فضائل اور اس کا کچھ تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں رکھا جائے کہ جمعہ ہے کیا اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اکٹھے ہو کر بطور خاص جمعے کی نماز پڑھتے ہیں ظہر کا وقت لیکن نماز کا انداز دوسرا ہے یہ کب سے شروع ہوا اور اس کے فضائل و مناقب کیا اس پر ہم گفتگو کریں گے تاکہ ہم سب کو یہ معلوم ہو جائے کہ جمعہ کتنا مقدس دن سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف صورتیں، چونکہ اس میں جمعے کے احکامات بیان کیے گئے اس لیے اس صورت کو سورہ جمعہ ہی سے تعبیر کر دیا گیا، صورت کا نام ہی جمعہ رکھ دیا گیا، اس وجہ سے کہ اس میں جمعے سے متعلق احکامات موجود ہیں۔ ایک بات یہ، میں اور آپ جس دن کو جمعہ کہتے ہیں یہ زمانے قدیم سے اس کو منایا جاتا رہا، ہم نے جہاں تک تحقیق کی تو اس کا نچوڑ کچھ یوں ہے کہ زمانے جہلیت میں اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا، اس جمعے کے دن کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب شجر نسب دیکھا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ امت میں بعد ایسے علماء گزرے جو نسب اور انساب کے بہت ماہر ہوا کرتے تھے، جیسا کہ عموماً زندگی کے ہر شعبے میں لوگ ماہر ہوتے ہیں، تو علم دین کے معاملے میں جتنے شعبے ہیں اس میں مختلف جو ماہرین، ایک ماہرین کی جماعت وہ ہے جو نسب کی ماہر، کون کس کا بیٹا تھا، کون کس کا رشتہ دار، اور عرب میں اس معاملے کو بڑی اہمیت دی جاتی، نسب اور انساب کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرے میں اوپر کی جانب جب جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا اور جد امجد میں ایک نام آتا ہے، حضرت کعب ابن لوئی۔ حضرت کعب ابن لوئی اگر تاریخ اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ حضور علیہ السلام کی باسط یا حضور کی ولادت سے انساب کے ماہرین کے رائے کے مطابق 560 سال پہلے گزرے، 550 سال وہ پہلے گزرے۔ وہ کیا کرتے، حضرت کعب ابن لوئی یوم عروبہ جسے ہم جمعہ کہتے ہیں اس دن قریش کو وہ جمع کرتے، اور قریش کو جمع کرنے کے بعد ان سے واعظ کہتے، انہیں واعظ و نصیحت کرتے، ہر جمعہ ہر یوم عروبہ کو لوگوں کو اکٹھا کر کے وہ کیا واعظ کرتے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ واعظ یہ کیا کرتے، اے قریش ان قریب تمہارے اندر ایک نبی محمد پیدا ہونے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم نے انہیں پا لیا تو تم ان کی اطاعت کرنا، ان کی فرما برداری کرنا، اور تم جو ہے وہ ان پر ایمان لانا، اور جب ان کے ارد گرد کے لوگ جب ان کے مخالف ہوں تو تم ان کی تائید کرنا۔ ہر جمعے وہ یہ واعظ اور تقریر کیا کرتے۔ بہت ممکن ہے کہ جس آدمی کا ذہن منتشر وہ یہ کہے کہ یہ بات تو سمجھ سے باہر کہ حضور کی پیدائش سے 560 برس پہلے یہ اعلان کہ بھئی تم حضور پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، یہ مسئلہ تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو خود قرآن مجید میں بھی موجود، اور اس سے پرانا مسئلہ موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ تعالیٰ نے ازل میں جب زمین و آسمان نہ تھے، کوئی شے پیدا نہیں ہوئی، تمام انبیاء جو اس دنیا میں بھیجے جانے والے تھے ان سب کا ایک اجتماع کیا، ان کا اجتماع کرنے کے بعد فرما اے گروہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، ارشاد ہوا میرے حبیب ذرا یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے سارے نبیوں سے ایک عہد لیا، ایک میثاق لیا، ایک ان سے معاہدہ کروایا، وہ معاہدہ یہ تھا کہ اے گروہ نبی انبیاء تم جب دنیا میں جاؤ تو دیکھو تم دنیا میں دیکھنا کہ ہم اپنا پسندیدہ رسول اگر کہیں تمہارے پاس بھیج دیں، ثم جاءکم رسول، جب تم دنیا میں آؤ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کتاب و حکمت سے عطا کرے تو آخری میں تمہارے پاس میرا ایک معظم مکرم رسول آئے، جب وہ تمہارے پاس آئے تو تمہاری ذمہ داری کیا ہوگی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ اَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ، کیا تم نے میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا؟ گروہ انبیاء نے کہا قالوا اقررنا، فرما قال فشہدوا وانا معكم من الشاہدین، تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ تم نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا، اور سنو جب تم ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ گے تو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اب بتائیے، جب نبیوں سے یہ کہا جا رہا کہ میں اپنے حبیب کو بھیجوں گا تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر حضرت کعب ابن لوئی نے 550 برس پہلے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کر دیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی نص کے خلاف نہیں ہے۔ اس لیے یہ جمعہ کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوا۔ عزیزان گرامی، اگرچہ اسے عروبہ کہا جاتا تھا، لفظ جمعہ کا نام نہیں دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہ سورت جو میں نے تلاوت کی اس کا حصہ، تحقیق یہ ہے کہ یہ سورت مدنی، اور یہ حصہ جو میں نے تلاوت کیا، فرمایا کہ پوری سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور یہ حصہ بھی مدنی ہے، یہ حصہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ تمام علماء اس پر متفق، کم سے کم کسی ایک مفسر کی رائے بھی اس کے خلاف نہیں گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر کوئی جمعہ پڑھا ہو۔ پوری تاریخ مکہ، حضور کی جلوہ گری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے کی نماز نہیں پڑھی مکہ میں، ظہر کی نماز پڑھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تفصیل ہے، شب معراج سے پہلے 2 وقت کی نماز یا چند وقت کی نماز صرف 2 رکعت پڑھی جاتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام شب معراج عطا فرمائی تو روایتوں میں ہے کہ مسافر کے لیے تو وہ 2 ہی رکھی گئیں، لیکن ظہر میں، عصر میں، عشاء میں یہ 4 رکعتیں ہو گئیں اور 5 نمازیں مسلمانوں پر گویا فرض کر دی گئیں۔ تو حضور علیہ السلام جمعے کے موقع پر ظہر کی نماز ادا فرماتے۔ تو یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ یہ آیت مدینہ منورہ میں عزیزان گرامی نازل ہوئی۔ اس کا ثبوت ایک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تھا جب یہ سورت نازل ہوئی۔ اب اس کو مدنی کیوں کہا گیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر جتنی کتابیں لکھی گئیں، حضرت ابو ہریرہ کا نام نامی اسم گرامی عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ یہ بلی سے بہت محبت کرتے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایسے کھڑے تھے تو آستین میں سے ایک بلی کا بچہ برآمد ہوا۔ یہ اسی دن حضور علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ عرب میں بلی کو ہریرہ کہتے ہیں، صاحب بلی یعنی بلی والا، یہ کنیت حضور علیہ السلام نے ان کی رکھ دی۔ سارے مورخین محدثین متفق ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ میں خیبر سے پہلے 7 ہجری کے وقت میں یہ مسلمان ہوئے۔ اب جب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کا ایمان لانا 7 ہجری میں ہے، تو 7 ہجری کا دور مدینہ منورہ کا، غزوہ خیبر سے پہلے وہ ایمان لائے، تو معلوم ہوا کہ یہ سورت مدنی ہے۔ اب آئیے اس کا وہ حصہ جس میں احکام ارشاد ہوئے اور اس کے بعد جمعہ کیسے پڑھا گیا، کیا کیا مسائل ہوئے، اس پر ہم گفتگو کریں۔ وقت ہوا تو اس کے فضائل اور مناقب پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت مدنی، آیت کے نازل ہونے سے پہلے جمعہ شروع ہو گیا۔ کیسے شروع ہوا جمعہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، ظاہر ہے کہ ایک پورے منصوبے قرآن کے تحت سارا کام کرنا۔ اب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جائیں تو آپ دیکھیے، سیاسی اعتبار، مذہبی اعتبار، جب حضور جس شہر میں جائیں وہاں حضور کے ماننے والوں کا پہلے سے ہونا یہ بہت ضروری کام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مکی زندگی میں حضرت مصعب ابن عمیر جو بہت بڑے مبلغ، بڑے منجے ہوئے صحابی، بڑے شاندار خطیب، ان کو اپنے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانے سے پہلے حضرت مصعب ابن عمیر کو مدینہ منورہ بھیج دیا تاکہ یہ وہاں دین کی تبلیغ. حضرت مصعب ابن عمیر نے جب دین کی تبلیغ کرنی شروع کی تو آپ کی تبلیغ کے اثر سے کئی لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. اور ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں ہے، یہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا. مصعب ابن عمیر نے اپنے اجتہاد، جیسا کہ میں نے عرض کیا ابھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، نہ نبی کریم علیہ السلام کا کوئی پیغام آیا کہ مصعب ابن عمیر تمہیں جمعے کے موقع پر کیا کرنا. علماء فرماتے اپنے اجتہاد، اپنے طور پر حضرت مصعب ابن عمیر نے جماعت صحابہ جو اسلام اس وقت لائے ان کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے. انہوں نے کہا تمہاری توجہ ایک جانب ہے، وہ کیا ہے؟ کہا دیکھو یہودیوں نے اپنی عبادت کے لیے ہفتے کا دن متعین کر لیا، عیسائیوں نے اپنے عبادت کے لیے اتوار کا دن متعین کر دیا، تو اس لیے میری عقل اور دانش یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک دن مقرر کرنا چاہیے اپنے لوگوں میں تبلیغ کا، بطور خاص نماز کا ایک اہتمام ضرور ہونا چاہیے. مصعب ابن عمیر کی ایک رائے یہ تھی ایک دن تو ہونا چاہیے مگر کہیں عیسائیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، یہودیوں سے مشابہت نہ ہو جائے، لہذا ہم یہ طے کریں وہ دن تو مقرر کیا جائے مگر وہ دن اتوار کا نہیں ہونا چاہیے، وہ دن ہفتے کا نہیں ہونا چاہیے. مصعب ابن عمیر نے اپنے قوت ایمانی یہ اجتہاد کیا کہ ہمیں یوم عروبہ کو مقرر کرنا چاہیے. از خود انہوں نے ایک دن عروبہ یہ متعین کیا، اور متعین کرنے کے بعد مدینہ منورہ کی سرزمین پر سب سے پہلے جمعہ جس کے محرک حضرت مصعب ابن عمیر وہ ہیں، انہوں نے جمعہ منعقد کیا، اور اس میں جس خوش نصیب صحابی نے جمعے کی نماز پڑھائی اور خطبہ دیا ان کا نام ہے حضرت اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے جمعے کی نماز پڑھائی اور سب سے پہلے خطبہ دیا، گویا حضور کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے جناب مدینہ منورہ میں جمعہ شروع ہو گیا. اس طریقے سے مسلمانوں کا ایک اجتماع اس طریقے سے اکٹھا ہونے لگ گیا. اب یہ سلسلہ جب چلتا رہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اب حالات ایسے پیدا ہوئے کہ مکہ مکرمہ رخصت ہو کر جب مدینہ منورہ آئے، اس وقت کا جغرافیہ ایسا تھا کہ جو شخص بھی یثرب کی جانب آئے، اس لیے کہ اس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا، تو اس کو اس راستے سے آنا پڑتا کہ ساتھ میں ایک قبا بستی ہے جو یثرب ہی کی کہلاتی تھی مگر اس کے مضافات میں تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بستی میں ٹھہرے تاکہ اب یثرب کی جانب جائیں اور یثرب کو اپنے مبارک قدم سے طیبہ بنا دیں، اسے پاک کر دیں، اسے صاف کر دیں. آپ نے وہاں قیام کیا، جمہور کے قول کے مطابق پیر منگل بدھ جمعرات چار دن حضور نے قیام فرمایا، اور سبحان اللہ ان چار دنوں میں حضور نے کیا کیا، ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا، اور چار دن یا دو یا تین دن میں جتنی عمارت اٹھائی جا سکتی اس عمارت کو اٹھایا جس کا نام مسجد قبا. سبحان اللہ، مسجد قبا کہ جب حضور نے تعمیر کی، سنگ بنیاد رکھا، قرآن مجید نے کہا یہ تو وہ مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری پر رکھ دیا گیا. لہذا اب جمہور امت کا مسئلہ یہ احادیث سے ترشح ہے کئی حدیثوں میں کہ کوئی آدمی مسجد قبا میں اگر ایک نماز پڑھ لے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر. اب مجھے بتائیے، میں اور آپ اگر عمرہ کرنے کے لیے جائیں، پاسپورٹ کے مرحلے، ویزا کے مرحلے، ٹکٹ کا مرحلہ، سیٹ کا مرحلہ، نہ جانے کتنے جتن ہمیں کرنے پڑتے، لیکن سبحان اللہ کوئی شخص مدینہ منورہ میں جا کر اور گویا یا اس بستی میں بطور خاص جا کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لے تو اس کا ثواب ایک عمرے کے برابر. ہمارے مشائخ کا طریقہ یہ رہا کہ مدینہ منورہ میں پیدل ہفتے کے دن جاتے بطور خاص اور وہاں نفل پڑھ کر واپس آ جاتے۔ مشائخ نے ہفتے کا دن معین کیا، یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، مگر ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اس پر سوچتے رہے کہ اس میں ایک نماز کا ثواب ایک عمرے کے برابر کیوں ہے؟ ہمارا ذہن اس طرف گیا کہ شاید یہ عمارت بہت شاندار ہو، ایک ذہن اس لیے گیا کہ شاید یہاں کا فرش بہت شاندار اس لیے کہ عمرے کا ثواب ملتا، کہ شاید یہ عمارت نہایت مرقع اور مسجع ہے، شاید اس وجہ سے ایک عمرے کا ثواب ملتا۔ لیکن عقل و خرد کہ تمام تر طوطے آپ کو جواب دے جائیں گے اور نتیجہ یہ نکلے گا، یہ ایک عمرے کا ثواب نہ اس کے پتھر کی وجہ سے، نہ جگہ کی وجہ سے ہے، نہ قبا کی وجہ سے ہے، نہ اس کے مرقع اور مسجع ہونے کی وجہ سے، ایک عمرے کا ثواب صرف اس لیے ہے کہ اس کے سنگ بنیاد میں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا۔ بس اس کے سنگ بنیاد میں جب پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگ گیا، سبحان اللہ، وہاں نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب۔ اب غور فرمائیے کہ جہاں پیارے مصطفیٰ کا ہاتھ لگا وہاں کا ثواب ایک عمرے کے برابر، جہاں پیارے مصطفیٰ اس زمین سے خود لگے ہوئے ہیں اس کی کیا برکت ہوگی، اس کی کیا شان ہوگی۔ اس لیے امت میں، میرا یہ عنوان نہیں مگر ضمناً ذہن میں رکھیے، وہ زمین کا حصہ جو جسم مصطفیٰ سے لگا ہوا، وہ مٹی جو جسم مصطفیٰ سے مس ہے، پوری امت کا اجماع، اور اس میں کسی عالم کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا، کسی طبقے سے اس کا تعلق، اس سے بھی قطع نظر کہ مسلمان ہے یا نہیں، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا کسی طبقے سے، اس میں کسی کو کلام نہیں کہ جسم مصطفیٰ سے زمین کا وہ حصہ جو لگا ہوا ہے، وہ فضیلت نہ کعبے کو ہے، نہ مقام ابراہیم کو ہے، نہ چاہے زمزم کو ہے، نہ مطاف کو ہے، نہ عرش کو ہے، نہ کرسی کو ہے، جہاں اس وقت حضور جلوہ گر۔ یہ تو ضمناً بات نکل گئی۔ پیر منگل بدھ جمعرات تین دن قیام کرنے کے بعد اب حضور چلے یثرب کی جانب، تاکہ اپنے قدوم میمنت لزوم سے اس کو طیبہ بنا دیا جائے۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب قبا شریف سے نکلے، مدینہ منورہ جس کا جو مرکز ہے آج وہ، اور مسجد قبا، اس درمیان ایک بستی تھی جو بنی سالم کہلاتی۔ حضور علیہ السلام جب چلے تو بنی سالم کی بستی میں ظہر کا وقت آ گیا۔ اب جب ظہر کا وقت آیا تو اس روئے زمین پر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کی بستی میں سب سے پہلا جمعہ پڑھایا، اور اللہ اکبر، جس جگہ حضور نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا اس کو یادگار کے طور پر رکھ دیا گیا، اور ترکیوں کے زمانے میں اس پر ایک مسجد تعمیر ہو گئی، اور یہ ترکیوں کی اور اس زمانے کے مسلمانوں کی، دیکھیں ایمان کی حرارت، کہ اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا، کہ جہاں حضور نے جمعے کی نماز پڑھی یا پڑھائی اس مسجد کا نام ہی جمعہ مسجد جمعہ رکھ دیا گیا، اور وہ اللہ کے کرم سے آج بھی قائم ہے اور آج بھی اسے مسجد جمعہ ہی کہا جاتا۔ وہاں حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جمعہ پڑھایا، یہ بھی حضور نے اپنے اجتہاد سے جمعہ پڑھایا۔ اب لیجئے صاحب، جمعہ تو قائم ہو گیا، اب کیا ہوا، وقتاً فوقتاً کچھ معاملات ہوتے رہے، جیسے ہماری یہاں منگل بازار لگتا ہے، اتوار بازار لگتا ہے، تو اس موقع پر مدینہ منورہ میں جمعہ بازار لگا کرتا۔ اب کیا ہوتا، نماز میں جب لوگ آتے، غریب لوگ دور دراز جانے سے کتراتے، جب بازار جمعہ لگتا تو اپنی ضرورت کی وجہ سے اپنا سامان خریدنے کے لیے وہ جمعے کی نماز میں چلے جاتے۔ کبھی کبھی ضرورت مند کیا کرتا، خطبہ چھوڑ کر چلا جاتا، اس کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیجئے، رب کریم نے اب جمعے کی صورت نازل فرما کر سارے احکام نازل فرما دیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، اے ایمان والوں، جس وقت جمعے کی ندا کی جائے، یہ جو فرمایا کہ ندا کی جائے، پوری امت کا اس پر اجماع ہے، نودیا سے مراد کیا ہے، اس نودیا اور پکارنے سے مراد ہے جمعے کی اذان، فسعوا الی ذکر اللہ، اب دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، وذروا البعیر، اور خرید و فروخت چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو اسے پہچانو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جب جمعے کا موقع آ جائے, پہلی اذان ہو جائے, تو تم سارے کاروبار چھوڑ کر کے فصو الی ذکر اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو, یعنی جمعے کی تیاری کرو اور جمعے کے موقع پر آ جاؤ. یہاں کلام یہ شروع ہو گیا, یہ فرما دیا گیا کہ جناب فصعو الی ذکر اللہ, دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف. یہاں دوڑنے سے مراد دوڑنا ہی نہیں, بے عین ہی بھاگنا ہی نہیں ہے کہ جیسے فرما فصعو, جیسے کہ ہم حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا صفا مروہ پر جو دوڑتے ہیں اس کا نام کیا ہے, صفا مروہ کی سعی, وہاں بھی دوڑا جاتا ہے. فرما فصعو تو یہ دوڑ کر کے آئے, اس کو تو منع کیا گیا. ایک صریح حدیث اس کے خلاف جو صحیح ستہ میں موجود, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حالت نماز میں نماز پڑھا رہے, نماز کے دوران کسی آدمی کے دوڑنے کی آواز سنی, جیسے کوئی آدمی اگر دوڑے تو زمین میں ایک تھر تھراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ کوئی آدمی دوڑتا ہوا آ رہا. سرکار کو سب ناگوار گزرا, نماز کے بعد فرمایا وہ کون تھا, کہا جی فلاں صاحب, کیا کر رہے, کہا جی دوڑتے ہوئے آئے تاکہ رکعت مل جائے, نماز کا زیادہ زیادہ حصہ جو اسے حاصل کر لیا جائے. فرما سنو, نماز کے لیے نہایت متانت کے ساتھ آیا, آرام عزت اور وقار کے ساتھ چل کے آیا, جو رکعتیں نکل گئیں سو نکل گئیں, جنہیں پاؤ ان کو تم پڑھ لو, جو رہ جائیں ان کو بعد میں پڑھ لو, مگر خبردار دوڑتے ہوئے مت آنا. کہ آدمی دوڑتا ہوا رہا, ہانپ رہا اور جناب نماز میں کھڑا ہوا, اس میں آدمی کا خشوع اور خضوع جو ہے وہ مفقود ہو کر رہ جاتا, تو منع فرما دیا گیا. اس لیے علماء نے فیصلہ اس پر یہ دیا کہ جو فرما فصعو الی ذکر اللہ, اس کا معنی یہ ہے کہ جمعے کی نماز کی تیاری کرو یا جمعے کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل کر چل کر مسجد آ جاؤ. فصعو سے مراد بالکل ہی بھاگنا اور دوڑنا نہیں. اور اس پر قرآن مجید فرقان حمید کے کئی استدلال, جس کو میں حذف کر کے آگے چلتا ہوں کہ جو گفتگو کرنی کہیں وہ رہنا جائے. غرض یہ کہ جب اذان ہو جائے, اب جمعے کی نماز کی طرف آؤ. اب کون سی اذان؟ صحیح ستہ میں حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جمعے کی ایک ہی اذان ہوتی, اور وہ کب ہوتی؟ کہ جب حضور منبر شریف پر جلوہ گر ہوتے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سامنے اذان کہتے. کہاں سامنے اذان کہتے؟ بالکل سامنے نہیں, بلکہ مسجد کے دروازے پر حضور کے سامنے اذان کہتے. اور اس پر علماء کی تصریحات یہ کہ چونکہ اذان اعلان ہے اور اس اعلان کو مسجد کے باہر ہونا چاہیے, مسجد کے باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اذان کہا کرتے. اب امت میں یہ بحث چلی, حضور کے زمانے میں تو یہ ایک ہی اذان تھی, اب آئیے دور صدیق اکبر جب آیا, سلطنت اسلامی اور وسیع ہو گئی, دور فاروق اعظم میں تو کمال ہی ہو گیا. حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں سلطنت اسلامیہ کا رقبہ 22 لاکھ مربع میل سے تجاوز کر گیا. اب حضرت عثمان کا دور آیا, حضرت عثمان کے دور رضی اللہ عنہ نیا کام یہ ہوا کہ بحری جنگیں شروع ہو گئیں, مسلمانوں نے کشتیوں کے ذریعے اپنے دشمنوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا, سلطنت اسلامی اور وسیع ہوتی چلی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ جمعے کی اذان, لوگ اذان کو سن کر تیاری کریں اور جب آئیں تو تاخیر ہو جائے, خطبہ نکل جائے یا ایکت رکعت نکل جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے اجتہاد سے یہ طے کیا کہ جمعے کے دن دو اذانیں ہونی چاہیے, ایک اذان ہو تو آدمی تیاری میں لگ جائے اور تیاری کرنے کے بعد دوسری اذان تک اس کا آنا ممکن ہو جائے مسجد میں, تاکہ وہ خطبے کی سعادت سے محروم نہ رہ جائے, کہیں کسی رکعت یا نماز کے حصے کی سعادت کہیں محروم نہ رہ جائے. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دوسری اذان جو ہے وہ جاری کی. اچھا ذرا سا یہاں رک جائیے, حضرت عثمان نے دوسری اذان کیوں جاری, جبکہ حضور کی حدیث شریف ہے کہ میرے دین میں جو نیا طریقہ نکالے گا وہ بدعت ہے, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدعتی ٹولہ زری زری بات کو بدعت کہتا، انگوٹھے چوم لو تو بدعت، اقامت کے بعد بیٹھو تو بدعت، جناب حضور پر سلام پڑھو تو بدعت، حضور پر درود پڑھو تو بدعت، محفل میلاد تو بدعت، گیارہویں شریف تو بدعت، بزرگان دین کا عرس یہ بدعت، محفل ذکر و اذکار وہ بدعت، اب تو نئی بولی یہ آ گئی کہ قرآن خوانی بھی بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتی۔ اب آئیے ہم بڑے دست بستہ ہو کر حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں، حضور آپ تو تیسرے خلیفہ ہیں، کیا آپ کو یہ حدیث یاد نہیں رہی کہ دین میں نیا طریقہ نکالنا جو ہو تو بدعت؟ اور حضور علیہ السلام نے ہر بدعت کو بدعت دلالہ سے تعبیر کیا اور فرمایا کہ یہ جتنی بدعتیں ہیں اور بدعت یہ سب جہنم کا ایندھن، کیا آپ یہ حدیث بھول گئے؟ آپ نے اذان کیوں جاری کر دی؟ لیجیے حضرت عثمان آپ کو یہ جواب دیں گے، میرے عزیز اگر کسی نئے کام میں دین کا بھلا ہوتا، مسلمانوں کی بھلائی اور دین پر عمل اس پر ہونا آسان ہو جائے، ایسا ہر طریقہ نیا ایجاد کرنا بدعت دلالہ نہیں ہے بلکہ ثواب کا کام ہے۔ کیوں صاحب؟ ورنہ کیا کہو گے حضرت عثمان بدعتی تھے کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا؟ چند احمقوں کا ہم نے دیکھا، گئے تو دیکھا صاحب وہ مسجد میں پنکھے نہیں، اچھا جی یہ کیوں نہیں؟ ان کا جی حضور کے زمانے میں نہ تھے، اچھا چلیے صاحب۔ اس کے بعد میں ہم گئے تو دیکھا کہ جناب مٹی کے لوٹے رکھے ہوئے، اس سے وضو کر رہے، ارے بھائی نلکا کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے کہا یہ بدعت، اچھا یہ ریل سے تبلیغ میں جانا یہ بدعت نہیں، ہوائی جہاز سے تبلیغ میں جانا بدعت نہیں، ہوائی جہاز حضور کے زمانے میں کہاں تھا، حضور کے زمانے میں ریل کہاں تھی؟ سیدھی بات ہے، اگر تبلیغ کرنی ہو نبی کریم علیہ السلام کی عادت اور انہی کے شریعت کے مطابق تو گدھے پر بیٹھو یا اونٹ پر بیٹھو، یا زیادہ دور کا سفر ہو تو گھوڑے پر بیٹھو، اب تبلیغ کرنے میں مزہ آئے گا۔ معلوم ہوا یہ فلسفہ غلط ہے، دین کی بھلائی جس میں ہوتی ہو ایسا نیا کام نکالنا ہرگز بدعت دلالہ نہیں ہے۔ چلی ہم آگے چلتے ہیں، اب علماء میں یہ بحث چلی، یہ جو فرمایا یا ایو الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، یہ کون سی اذان ہے؟ اب یہ بحث چلی، بعضوں نے کہا پہلی اذان ہونا چاہیے، اس لیے کہ پہلی اذان میں جب تیاری کرے گا تو تب جا کر کے جمعے کی نماز میں پہنچے گا اور جمعے کی روح کو پائے گا، لیکن اکثر نے فتویٰ یہ دیا کہ جب امام منبر پر بیٹھ جائے اس وقت جو اذان ہو، وزر البیع، اب خرید و فروخت چھوڑ دو، اور فرمایا کہ بیچنا اور خریدنا دونوں حرام ہے۔ بعضوں نے کہا کہ خریدنا حرام، بعضوں نے کہا کہ شاید جو بیچ رہا اس کی شاید روزی حلال، لیکن مفتاب قول یہ ہے سامان فروخت کرنے والا، سامان کا لینے والا، یعنی سودا لینے والا سودا دینے والا، یہ دونوں حرام کے مرتکب ہوں گے۔ جمعے کے موقع پر سارا کاروبار بند ہونا چاہیے، اسی لیے اسلام کا نظریہ یہ۔ دنیا دار آج کل کہہ رہے ہیں مولانا تم تو جمعے کی چھٹی کے پیچھے لگ گئے، بھائی اگر اتوار کو چھٹی ہو تو کیا حرج ہے، جمعہ کوئی چھٹی کرنا بہت ضروری؟ ہم کہتے ہیں واقعی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، کسی دن بھی چھٹی نہیں کرنی چاہیے، کہ پاکستان تو تباہ اور برباد ہو گیا، ہمیں چاہیے کہ اس کی آب یاری کریں، 24 گھنٹے لگ جائیں اور اس میں کام کرتے رہے۔ ہاں اگر تصور چھٹی کا ہے حکومت کے یہاں تو بہتر ہے کہ جمعے کو چھٹی کریں، اگر تصور چھٹی کا ہے ہفتے میں ایک تو بہتر ہے کہ جمعے کے دن چھٹی کریں۔ بہرحال یہ بحث تو دور چلی جائے، ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ خرید و فروخت عین اس وقت میں جب جمعے کی اذان ہو جائے منع ہے۔ ابن کثیر نے بڑی پیاری روایت نقل کی، ابن کثیر تمام تر جمعے پر بحث کرنے کے بعد آخری میں یہ لکھتا، ہمارے سلف اکابر علماء ان سے یہ قول ہے کہ کوئی آدمی جمعے کے موقع پر اپنا کاروبار بند کر دے، کوئی تجارت نہ کرے، بالکل جمعے کی تیاری کرے، اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تجارت میں روز مرہ کی نسبت 70 سے زائد برکتیں عطا فرمائے گا، 70 گنا برکت عطا فرمائے گا اگر اس نے جمعے کی تعظیم میں اپنے کاروبار کو بند کر کے جمعے کی نماز کے لیے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ جمعے کے دن کاروبار بند ہو کر نماز کا اہتمام اور انصرام میں آنا چاہیے۔ اب آئیے یہ باتیں آپ نے سمجھ لی، اب اس کی فضائل، سنن اربع میں یہ حدیث آتی، سنن اربع ہی سے ابن کثیر نقل کی، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی جمعے کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کرے، بہت شاندار غسل کرے، جیسے غسل جنابت ہوتا، مسواک اچھی طریقے سے کرے، اچھے کپڑے پہنے، سواری پر نہ بیٹھے، یہ حسب حال، وہ دور سے آنے والے ہوں تو ان کا اس میں تذکرہ نہیں، چونکہ آبادی محدود تھی اس اعتبار سے حدیث کو بیان کیا گیا۔ سواری استعمال نہ کرے، پیدل آئے، خوشبو لگائے، امام کے قریب بیٹھ جائے، سب سے پہلے آئے، اور آنے کے بعد کوئی لغو نہ کرے، کوئی بری بات نہ کرے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہ کرے، تلاوت میں لگ جائے، درود شریف میں لگ جائے، عبادت میں لگ جائے، امام کا خطبہ جو ہے وہ کان لگا کر کے سنے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ فرما ایسے آدمی کے لیے ایک ایک قدم کے بدلے ایک سال کا روزہ اور ایک قدم کے بدلے ایک سال کے قیام کا ثواب ہے۔ برا مت مانیے، حق کا قبول کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ میں پوچھتا ہوں، بتاؤ، جب تمہیں پتا ہے کہ جمعے کی نماز اس وقت میں ہوتی ہے، جمعے کی محرومی کا عالم یہ، اچھے بھلے دینداروں کو میں نے دیکھا کہ جب آپ آج بھی جب سلام پھیرے آپ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، پیچھے مڑ کر کے دیکھیے تو کوئی ایک رکعت پڑھ رہا ہوگا، کوئی دو رکعت پڑھ رہا ہوگا، یعنی کوئی خطبے کا آدھا ختم ہونے کے بعد آیا ہوگا، کوئی خطبہ پورا ختم ہونے کے بعد آیا، کوئی ایک رکعت کے بعد آیا، کوئی دو رکعت کے بعد آیا۔ ارے ہم مسلمان، اور اس قدر جمعے کی عظمت اور آپ کے استغنا کا عالم یہ کہ آپ دو رکعت بھی چھوڑ دیں، ایک رکعت بھی چھوڑ دیں، بڑی غیرت اور شرم کا موقع، اتنی بڑی محرومی۔ مسلمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کرو۔ سب کو معلوم ہے گھڑیاں ہر جگہ آویزاں، ہر شخص کے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے۔ جب معلوم ہے تو وقت کی پابندی کرو، اس لیے نہیں کہ میں کہتا ہوں وقت کی پابندی کرو، پیارے مصطفیٰ نے جو حدیث بیان کی اس کی برکتیں لوٹ، تاکہ دنیا اور آخرت سمر جا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جو آدمی اچھی طریقے سے غسل کرے، خوشبو ملے، اپنے گھر والوں کو بھی خوشبو لگا، یہ میں ان حدیثوں کی تلخیص عرض کر رہا، اور کسی کو ایذا نہ دے، تکلیف نہ دے، امام کے قریب بیٹھ، جو آدمی سب سے پہلے آیا وہ ایسا جس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ ذبح کیا، دوسرے نمبر پر آنے والا ایسا جس نے اللہ کے راستے میں گائے کو ذبح کیا، تیسرے نمبر پر آنے والا ایسا جس نے اللہ کے راستے میں بکری کو ذبح کیا، چوتھے نمبر پر آنے والا ایسا جیسے اس نے مرغا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اس کے بعد آنے والا ایسا کہ جس نے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ دیا۔ اب تم لیٹ ہوتے جاؤ، تاخیر سے آتے جاؤ، اور برکتیں کافور ہوتی جائیں گی۔ آخری میں جتنے بھی کوئی آئے، اجر و ثواب سے اتنی ہی محرومی عزیزان گرامی شروع ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا، میں اسے نہیں لوٹا کہ وقت بہت کم ہے، بلکہ ٹائم ختم ہی ہو گیا میری تقریر کا۔ اگر کوئی اس طریقے سے جمعہ پڑھے تو ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ خطبے کا احترام ایسا کہ بالکل اچھی طرح ادب سے بیٹھ، گویا وہ نماز کا قائم مقام۔ کوئی شرارت کرے، کوئی غلطی کرے، یہ کہنا بھی غلط، او میاں کیا کر رہے ہو، یہ کہنا بھی خطبے کے دوران غلط، چپ چاپ بیٹھو، جو کر رہا وہ اپنی بھگتے گا، بالکل خاموش رہو، کسی کو منع بھی نہیں کیا جا۔ حنفی فقہ ہمارے یہ کہتے کہ اس میں ساکت ہونے کا عالم یہ ہے کہ جب خطبے کی اذان ہو تو مقتدی خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دیں گے۔ اب خطبے کی اہمیت کا معلوم ہوا آپ کو کتنی ہے، وہ خطبے کی اذان کا جواب بھی نہیں دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتاوی، جب خطبے کی اذان ہو، خطبے کی اذان ذہن میں رکھیے، خطبے کی اذان، کوئی شخص حضور کے نام پر انگوٹھے نہیں چومے گا، اس لیے کہ بالکل ساکت رہنا چاہیے، یہ خطبے کی اذان کے لیے۔ اور مقامات پر کیا ہے، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب موضوعات کبیر میں نقل کرتے، یہ قطع نظر کو اس کا عنوان کیا، یہ حدیث شریف نقل کرتے، حضرت بلال نے اذان کہی، صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے چومے، جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، اپنی آنکھوں پر مل کر کہا صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، پھر حضرت بلال نے یہی کلمات کہے، پھر حضرت صدیق اکبر نے انگوٹھے چومے، کہا قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، اللہم متینی بسمع والبصر۔ صدیق اکبر کی جانب پیارے مصطفیٰ نے دیکھا، فرما میرے غلاموں، جو ایسا کرے جو صدیق اکبر نے کیا، کل قیامت میں ہم اس کے شفیع ہوں گے۔ خطبے کی اذان کے علاوہ حضور کے نام کو چومو، تم یہ مت دیکھو تم کتنے بڑی کلاس کے آدمی. آج میرے سنی بھائیوں کا حال یہ ہے کہ اپنے دین پر عمل کرنے میں جھجکتے حیا کرتے. ارے ہزار آدمی بیٹھو تو پیارے مصطفیٰ کے نام کو چومو. اور علماء فرماتے کتب فقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے, کوئی انکار نہیں کر سکتا. حنفی کتب الفقہ میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جو آدمی اپنے اوپر لازم کر لے کہ حضور علیہ السلام کا نام اذان میں اور اقامت میں چومنے کا عادی ہو جائے, انشاءاللہ وہ جب تک زندہ رہے گا اندھا نہیں ہوگا. یہ شان ہے پیارے مصطفیٰ کی. لیکن خطبے کا احترام خطبے کی اذان میں نہ چوما جائے, یہ خطبے کے احترام کے طور پہ تھا. عزیزان گرامی یہ جو فرمایا حدیث شریف میں کہ یہ کسی کو اذیت نہ دے, کسی سے کوئی مخاصمت نہ کرے, چپ چاپ سے آئے, کسی کو تکلیف نہ دے, یہ تکلیف کیا ہے؟ میں بار بار اس کا اعلان کرتا ہوں لیکن لوگوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. اذیت یہ ہے کہ جب خطبہ ہو اور لوگوں کے کندھوں کو پھلانگنا, یہ لوگوں کی اذیت ہے. جو آدمی ایسا کرے جمعے کی برکت سے محروم رہ جائے گا. ایک اور حدیث میں نے پڑھا کہ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی جمعے کے بعد لوگوں کے کندھوں کو پھلانگتا ہوا آگے آ جائے, ایسے آدمی کو کل قیامت میں جہنم کا پل بنایا جائے, لوگ اس کے اوپر سے گزریں تاکہ اس کو بتایا جائے کہ تو جیسے مومنین کے کندھے پھلانگتا تھا اب لوگ تجھے پھلانگیں گے. اس لیے کندھوں کے پھلانگنے کو بھی مایوب قرار دیا گیا. اور ایک دفعہ فرمایا گیا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کر. جمعے کے دن جو عمل ہے کرنے کے, فرما کثرت سے مجھ پر درود پڑھو. یہ سعادت اہل سنت و جماعت کے حصے میں آئی کہ جتنی دنیا بھر کی مسجدیں اہل سنت کی ہیں بطور خاص جمعے کی نماز کے بعد ہر مسجد میں درود و سلام کا نذرانہ سرکار پر بھیجا جاتا ہے. اور اس نعمت سے ہمارے پڑوسی اور دوسرے لوگ محروم ہیں. یہ سعادت اہل سنت کے حصے میں آئی کہ دنیا بھر کی مسجدیں چلے جائیے پوری دنیا میں, کوئی مسجد اہل سنت کی نہ ملے گی کہ جس میں نماز جمعہ کے بعد درود و سلام نہ ہوتا ہو. اور بھی مشائخ کے مشرب ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد درود کا ختم ہو اور جمعے کے موقع پر ہو. یہ اور ساری باتیں ہیں کہ جو کتابوں میں موجود, میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. ان تمام فضائل و مناقب کے ساتھ ایک بات یہ بیان کر دی, اے میرے غلاموں, جمعے میں ایک ساعت ایسی ہے کہ جس میں بندہ جو مانگے اللہ اسے عطا کر دیتا. آپ کے دو چار منٹ میں زیادہ لے رہا ہوں, معاف کر دیجئے گا, آپ کو عنوان بڑا اہم ہے. ایک ساعت جمعے میں ایسی کہ جس میں بندہ جو مانگے رب کریم اسے عطا کرتا. اب جناب علماء کرام اللہ ان کی قبروں کو رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. اب لگ گئے تعقب میں کہ وہ ساتھ کیا ہے, شاید جمعے کے دن سحری کھانے کے بعد وہ ساتھ ہوگی, یا تو صبح اٹھنے کے بعد وہ ساتھ ہوگی, یا رات کے 12 بجے وہ ساتھ ہوگی, یا افطار کرنے کے وقت میں وہ ساتھ ہوگی. تمام علماء نے جو بحث کی سینکڑوں صفحات پر یہ بحث محیط, نتیجہ یہ نکلا کہ جمعے کے وقت وہ ساتھ کہ جس میں بندہ اپنے رب سے جو مانگے اسے عطا کیا جاتا, وہ ساتھ جب ہے جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جائے اور اس کے بعد جب سلام پھیرے نماز کا, السلام علیکم رحمت اللہ, یہ ساتھ اتنی دیر تک رہتی ہے. کیونکہ جمعے میں یہی ساتھ تو سب سے زیادہ قابل قدر ہے یا نہیں کہ جس میں خطبہ پڑھا جائے اور جس میں گویا اذان ہو اور جس میں نماز ہو. یہ دورانیہ تمام جمعے کے دورانیہ سے سب سے زیادہ عطر اور عرق آپ کو اس میں ملے گا. تو علماء نے مفتی بے قول فتویٰ اس پر دیا, نتیجہ یہ نکلا امام جب منبر پر بیٹھ جائے بس یہ ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایمان پر سلامتی عطا فرما, ایمان پر موت عطا فرما, ہمارے بچوں کو گمراہی سے بچا, ہمارے بچوں کو ایمان پر سلامتی عطا فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے والدین کی عمر میں برکتیں عطا فرما, حرمین کی حاضری عطا فرما, پیارے مصطفیٰ کے در اقدس کے سامنے درود و سلام کی گویا توفیق عطا فرما. یہ دورانیہ بہت زیادہ ہے, دعا کرتے چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالی اسے قبول کرے گا. مگر یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ آواز سے نہ ہو, لب ہلا کر نہ ہو, دل میں کرتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالی اگر ان کو قبول کر لے اور ہماری لیے یہ سعادت کہ ان دعاؤں میں ایک دعا بھی قبول ہو گئی, تو عزیزان گرامی یقین جانیے کہ ہمارا جمعہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائے گا، ظاہر بھی سمر جائے، آخرت بھی سمر جائے۔ وقت میں نے 5-7 منٹ آپ کا موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے زیادہ لے لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔